رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، مہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان المبارک کے شرعی مسائل رمضان المبارک کے آنے سے پہلے سمجھ لینے چاہیے. ہمارا سلسلہ جاری ہے امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان سے، اور آج کا موضوع اعتکاف ہے. رمضان المبارک میں اعتکاف کیا جاتا ہے، لیکن اعتکاف کی تیاری تو آپ پہلے ہی کریں گے تو آپ پورے ماہ کا اعتکاف کر سکیں گے، مگر اعتکاف میں بہت ساری باتوں کو دیکھنا بھی ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے، اور مسجد کے آداب کا تعلق تو مسلمانوں کے ساتھ ہے ہی، اور پورے سال کا معاملہ ہے. اچھا، اسلامی بہنوں سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، مسجد الحرام شریف میں جاتی ہیں. اچھا، عام علاقے میں اپنے محلے کی مسجد میں ان کا جانا اس انداز سے تو نہیں ہو پاتا جس طرح مردوں کا جانا ہوتا ہے، مگر یہ جب جاتی ہیں تو ڈائریکٹ مسجد الحرام میں، ڈائریکٹ مسجد النبوی شریف میں. تو اب ان کو بہت سارے آداب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اب آپ یہ سمجھ لیجیے نا، مسجد کے آداب صرف یہ نہیں ہے کہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہوں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں، اور اعتکاف بھی اسلامی بہنوں کا ہوتا ہے. مسائل کی طرف آئیں گے، آئیے مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. تو آپ کے پاس پھر حاضر ہیں، اور یہ اعتکاف کا موضوع ہے. سب سے پہلے اعتکاف کی اہمیت اور اس کے فضیلت، اس کا اہم مقصد، اس تعلق سے اگر کچھ آپ مدنی پھول عنایت فرمائیں.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو فیضان رمضان ہے اس کا پورا ایک باب فیضان اعتکاف کے نام سے تحریر فرمایا ہے. بہت ہی معلومات پر مشتمل، شرعی مسائل پر مشتمل ہے. اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات اور اسلاف ہمارے صحابہ، ان کا اعتکاف کا کیا انداز ہوا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ عبادت ایک اعتکاف بھی ہے. اس کی پسندیدگی اور اس کی اہمیت یوں بھی اجاگر ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص عذر کی بنا پر ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے، تو اگلا جو مہینہ شوال المکرم کا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شوال المکرم کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا.
ماشاءاللہ.
اچھا، اسی طرح ایک موقع پر رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے.
صحیح.
تو اگلے ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا.
واہ.
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اعتکاف بہت زیادہ پسند تھا، یہاں تک کہ رہ جانے کی صورت میں اگلے مہینے یا رہ جانے کی صورت میں اگلے ماہ رمضان میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام فرما رہے ہیں.
یعنی یہ اہتمام کو ہم قضا تو نہیں کہیں گے
اس کو، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اعتکاف سے محبت ہے. اور اب اعتکاف ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے فوت ہونے پر قضا لازم ہو.
صحیح.
جیسے نماز کا وقت گزر گیا تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے، ماہ رمضان میں کسی نے روزے نہیں رکھے تو اس کی قضا لازم ہے. تو اعتکاف کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں اعتکاف نہ کر سکا تو اب اس کو شوال میں یا اگلے رمضان میں اعتکاف لازم ہے، قضا کرنی ہوگی. تو یہ اعتکاف سے ایک محبت کا انداز ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اس میں آدمی مسجد میں رہتا ہے، گھر کی ایک لائف سے دور ہو جاتا ہے، اور اس میں جو عبادت ہے وہ انہماک اس میں زیادہ بڑھ جاتا ہے.
جی جی.
اور یہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اس امت ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے، سابقہ امتوں میں بھی اعتکاف ہوتے رہے ہیں. اور سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز، طواف، اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے. تو اب اس سے مساجد جو ہماری عام مساجد ہیں
جی،
تو مسجد انتظامیہ کو بھی چاہیے، متولیان مسجد کو بھی چاہیے کہ جب اعتکاف کے دن آنے لگیں
جی جی،
تو بالخصوص اس وقت ان اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے مسجد کو خوب صاف ستھرا کریں. اور یہ معتکفین کو بھی چاہیے کہ جب اعتکاف کا وقت آنے لگا ہے تو وہ بھی اس خدمت میں پیش پیش رہیں، اور وہ بھی مسجد کی صفائی ستھرائی کو بہتر انداز میں کریں تاکہ مسجد پاکیزہ ہونی چاہیے، ذہنی چاہیے. اور جب کوئی چیز بہت صاف ستھری اور پاکیزہ خوشبودار ماحول ہوگا تو عبادت کرنے کا ایک ذوق بڑھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کو ہر ہفتے اس میں دھونی دے کر اس کو خوشبودار کیا کرتے تھے. تو عبادت جو اعتکاف کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پورے ماہ رمضان کا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے. اور 10 دن کا اعتکاف تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا، یعنی وصال ظاہری تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10 دن جو ماہ رمضان کے تھے اس کا اعتکاف نہیں ترک فرماتے تھے. تو یہ سنت ہے، اور یہ سنت موقعدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں ایک آدمی بھی اگر مسجد میں اعتکاف نہیں کرتا تو سب نے سنت ترک کی، اور اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کر لیتا ہے پورے شہر میں تو وہ گویا سب کی طرف سے اس نے سنت کو ادا کر دیا. تو عمومی طور پہ ہماری مساجد میں الحمدللہ اعتکاف کا ذوق شوق بڑھتا جا رہا ہے، اور پہلے کے مقابلے میں معتکفین کی تعداد ماشاءاللہ بہت دیکھنے والی ہوتی ہے. اور یہ ہمارے پرانے نمازی ہی بتاتے ہیں کہ پہلے مسجدوں میں اتنے لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے تھے، اب ماشاءاللہ بوڑھے تو بوڑھے نوجوان بھی اپنی دنیاوی مصروفیات بالائے طاق رکھ کے اعتکاف کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. اور اعتکاف اس کا جو مقصد ہے اگر اس پر اگر غور کریں تو معتکف کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو با جماعت ساری نمازیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے.
یعنی یوں بھی کہا جا سکتا ہے ایک طرح سے یہ جو اعتکاف ہے بندے کی ٹریننگ کا بھی ذریعہ بنتا ہے.
بالکل.
یعنی وہ با جماعت نمازیں، نماز کا اہتمام، مسجد، پھر اس میں کئی چیزیں ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ مسجد کے آداب کا کئی چیزوں کا پریکٹیکل بھی اس کو ہوتا ہے. اب یہ جو نوجوان طبقہ، ویسے جیسے آپ نے بات کی، نوجوان طبقے کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، یہ بیچارے جو ہوتے ہیں، اب ہوتے نوجوان ہیں بیچارے بھی ہوتے ہیں، تو یہ ویسے ایک ان میں جو بیٹھنے والے معتکفین ہوتے ہیں ان میں ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو ویسے کٹ آف ہوتی ہے بالکل مسجد سے، اور ایک دم اچانک آ گئے تو پورے 10 دن کے لیے آ گئے. اب جو پچھلی پوری ٹریننگ اور پریکٹس تھی وہ کچھ اور تھی، اب ایک دم کچھ اور آ گئے. پہلے آپ کا موبائل کا یوز کسی اور سٹائل کا تھا، اب ایک دم یہاں پر آ کر ایک بریکر لگ گیا، ایک بریک لگ گیا ہے، ایک آپ کا اپنا دوستوں سے گیدرنگ سے بات کرنے کا سٹائل تھا اور ایک کچھ اور ہو گیا. تو مسجد کے آداب معتکف کو آنے سے پہلے، اعتکاف میں آنے سے پہلے اس کو سمجھنے کی اہمیت کتنی ہوگی؟
معتکف کو مسجد کی اہمیت اس کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم ہنسی مذاق کریں، یہ کوئی گھر نہیں ہے، یہ کوئی گلی محلے کا کوئی چوک نہیں ہے جہاں پہ فالتو ٹائم ملا، 2-4-5 قصے کہانیاں لطیفے سنائے، ہنسی مذاق ہو رہا ہو، دنیاوی باتیں ہو رہی ہوں، کاروباری معاملہ ڈیل ہو رہے ہوں، یہ کوئی آفس نہیں ہے. تو مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، عبادت کے لیے بنایا گیا ایک مقام ہے، اس کا ادب و احترام بڑھ جاتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلیل القدر انبیاء کرام سے بیت اللہ شریف کو پاکیزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، تو اس کا ادب و احترام ہمیں خوب کرنا ہے، اور اس میں کوئی خلاف شرع کام نہیں کرنے کہ مسجد میں آنے والا جب اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو اس کے مقاصد ہیں، ان مقاصد کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کر کے ہی اٹھوں گا، اعتکاف کا جو مقصد عظیم ہے وہ یہی ہے کہ ہم اعتکاف کے اندر اس ذہن کو پختہ کر کے جائیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں.
صحیح.
اور اعتکاف کی جو تعریف ہے وہ تعریف یہی ہے کہ اعتکاف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرنا، یہ اعتکاف کی اصل ہے. تو اعتکاف کا جو معنی ہے، تعریف ہے، وہ یہی ہے کہ بنیت اعتکاف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کے لیے مسجد میں ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے. اور جو ایک بزرگوں نے ایک مقصد بیان کیا نا، تو حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو اللہ تعالی کے در پہ آ پڑا ہو، اور گویا اس کا یہی دعویٰ، یہی کہنا، یہی مدعا ہے کہ جب تک اے اللہ تو میری مغفرت نہیں کرے گا میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. امام بھائی، اعتکاف کرنا جو ہے نا بہت ہی برکتوں والا عمل ہے. اگر آدمی اس اعتکاف کی فضیلت پر تھوڑی سی نظر کرے کہ احادیث کریمہ میں اس کی کیا کیا برکتیں بیان کی ہیں، تو ہر آدمی کا دل چاہے گا کہ میں اعتکاف کر لوں. جامع صغیر کے اندر ایک روایت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اس ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. احادیث کریمہ میں اور اس کی فضیلتیں یہ بیان کی گئیں، جیسے کہ شعب الایمان کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے اس نے ادا کیے.
ماشاءاللہ.
تو اب جو حج کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کا گھر دیکھ لیتے ہیں، طواف کر لیتے ہیں، سعی کرتے ہیں، حج کے ارکان ادا کرتے ہیں. اب جو غریب ہیں، حج نہیں کر پا رہے، استطاعت نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں ہمارے نام اعمال میں بھی حج لکھا جائے، ہمارے نام اعمال میں بھی عمرے لکھے جائیں، تو کوشش کریں اور ماہ رمضان المبارک کے 10 دن کا اعتکاف خصوصی طور پہ کرنے کا ذہن بنا لیں کہ اس سے انشاءاللہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب حاصل ہوگا. ایک اور روایت ابن ماجہ شریف کی ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسا ان کے کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. تو مراد اس سے مفسر نے یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی معتکف وہ جنازوں میں شرکت کرتا تھا، جس مسلمان کی بھی جنازے کی اطلاع ملی شرکت کرتا تھا، جس بیمار کی اطلاع ملتی اس کی عیادت کرتا تھا، اسی طریقے سے قبرستان جانے کا بھی اس کا ایک معمول تھا، والدین کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا، اب معتکف ہونے کی وجہ سے یہ کام جو مسجد کے باہر کیے جاتے تھے اب وہ نہیں کر پا رہا، تو اس کی چونکہ روٹین میں یہ افعال شامل تھے تو اس کو ان کاموں کے کرنے کا بھی ثواب، اعتکاف کا ثواب تو جدا گانا ہے ہی، مزید وہ نیکیاں جو نہیں کر پا رہا اعتکاف کی وجہ سے تو وہ نیکیاں بھی اس کو حاصل ہو رہی ہوتی ہیں. تو اعتکاف بس ایسی چیز ہے کہ آدمی کو کر لینا چاہیے، اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہ رہے کہ اس نے زندگی میں کبھی اعتکاف نہ کیا ہو، ایک دفعہ تو
کر ہی لینا چاہیے،
سنت کو ضرور 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 ادا کر لیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 244 پر مسجد سے متعلق 19 مدنی پھول لکھے ہیں. تو یہ 19 مدنی پھول گویا کہ مسجد کے آداب سے متعلق کئی امور پر مشتمل ہیں، ایک ایک مدنی پھول کئی کئی مہکیں اس کے اندر موجود ہیں. تو سب سے پہلی بات جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے جو بھی مسجد میں جاتا ہے اور مسجد کے ادب کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا، یا جو شخص بے ادبی کر رہا ہے، تو ان سب کو غور کرنا چاہیے. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مروی ہوا کہ ایک مسجد اپنے رب کے حضور شکایت کرنے کے لیے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ملائکہ اسے آتے ہوئے ملے اور بولے کہ ہم ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے، یعنی جو مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ڈر جانا چاہیے کہ جو شخص مسجد کے اندر اس طرح دنیاوی بات کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے کیا جمع کر رہا ہے، اپنے لیے کون سا طریقہ، کون سا یعنی نقصان کا رستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ فتاوی رضویہ شریف میں ذکر کیا گیا کہ جو لوگ غیبت کرتے اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے، جس سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ تو اس پہ پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، جب مباح اور جائز بات بلا ضرورت شریعہ کرنے کو مسجد میں بیٹھنے پر ہی آفتیں ہیں تو مسجد میں حرام و ناجائز کام کرنے کا کیا وبال ہوگا۔ تو بہت سارے نمازی ہیں جو یعنی ناجائز کام تک کر جاتے ہیں، یعنی گناہ، حرام، تکلیف، دل آزاریاں۔ تو ضرور نہیں کہ گناہ مخصوص قسم کے دوسرے ہی ہوتے ہوں، بہت سارے گناہ مسجد کے اندر بھی، ظلم، زیادتیاں، بچوں کو بے جا ظلم زیادتی کا نشانہ بنا دیا کہ ان کو تھپڑ مارا، صفوں سے نکالا، دل آزاریاں۔
بلکہ وہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، بچوں کو صفوں سے باہر نکال رہے ہیں، صفوں کی یوں سمجھے صفائی کر رہے ہیں، اور الٹے وہ گناہگار
بھی ہو جاتے ہیں بعض صورتوں میں۔ تو پیار محبت سے اگر کوئی بچہ صف میں شامل ہو گیا جو صف میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس بچے کو پیچھے صف بنانی چاہیے تھی، پیار محبت سے اگر یہ کام کریں گے نا تو بچے بھی انشاءاللہ نماز کی طرف آئیں گے۔ ورنہ ظلم، زیادتیاں، لڑنا، جھگڑنا، تو تکار، آپس کی جھگڑے بھی مسجدوں میں ہوتے ہوئے ان نگاہوں نے دیکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، مسجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے اندر کسی قسم کا کچرا نہیں پھینکنا چاہیے۔ کچرے سے مراد کوئی بھی ہمیں گندگی نکلی، ہماری جیب سے کوئی دھاگا نکلا پھینک دیا، کوئی کاغذ کا ٹکڑا نکلا چھوڑ کے چلے گئے، تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس طرح تکلیف کسی انسان کو اپنی آنکھ میں کوئی تنکا آنے سے ہوتی ہے۔
جی، مسجدوں کو بالکل بچانا چاہیے ان چیزوں سے، بلکہ آپ کو چاہیے یہ کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوں تو اپنے چپل وغیرہ وہ بھی جھاڑ لیا کرائیں، آپ کو اس کا ایک عملی طریقہ بھی دکھا دیں۔ یعنی مسجد میں جب آپ داخل ہونے لگے نا، اس سے پہلے آپ نے جھاڑ کر مسجد کے اندر آنا ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجدوں کا یوں لحاظ، یعنی ایک ایک چیز کے اندر، جیسے داخل ہونا ہے تو لحاظ، چیزیں گرا دی، تو ان چیزوں میں بہت ساری چیزیں ہماری اوور لک ہو رہی ہوتی ہیں کہ مسجد کا یہ ادب بھی ہے، یوں بھی ہے۔ یعنی وہ ہم روٹین سے آئے، نماز پڑھی، روٹین سے چلے گئے، یہ سوچ کر کہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں، ہمیں یہ سارے کام کرنے، اس کی طرف توجہ عام طور پہ کم ہوتی ہے۔
توجہ دینی ضروری ہے۔
صحیح،
مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں عبادت کی جاتی ہے، اس میں سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں نا تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو جیسے کہ ابھی جو کلپ دکھایا گیا ہے،
جی،
جس میں چپل کو صاف کرنے کا ایک طریقہ بھی، اس میں بھی ایک طریقہ ہے۔ بعض لوگ چپل تو اتاریں گے، آپ نے جھاڑنے کا کہا وہ جھاڑیں گے بھی،
وہ
لیکن وہ جھاڑتے کیسے ہیں، دونوں چپلوں کے تلے ملا کے ٹھپ ٹھپ
ٹھپ ٹھپ۔
اب اس سے کیا ہو رہی ہے کہ ڈسٹنگ، ایک تو شور ہو رہا ہے، دوسرا ڈسٹ جو چپل میں تھی وہ اڑ کر، پہلے تو وہ نیچے ہی رہتی، اگر یہ چپل صاحب وہیں چھوڑ جاتے تو چپل رہے نہ رہے، لیکن ڈسٹ مسجد میں نہیں جاتا،
ٹھیک ہے۔
لیکن جب انہوں نے اگر کوئی اس طرح جو معمولات جو لوگوں کے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بتا رہا ہوں، کہ اگر چپل اٹھاتے ہیں جو جھاڑتے ہیں، اب آپ نے جھاڑنے کا کہا ہے تو انہوں نے جھاڑنا ہے، تو دونوں تلوے ملا ملا کے زور سے اس کی چپلوں کی تالیاں بج رہی ہوتی ہیں، آواز اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹ اڑ رہی ہوتی ہے، یہ پھر مسجد کے اندر ہوا کے ذریعے
اپنے کپڑوں کو بھی نواز رہے ہوتے ہیں اس ڈسٹ۔
اس کے وجہ جو طریقہ دکھایا گیا نا کہ جس طرح چپلوں کے تلووں کو آپس میں رگڑ کر میل کچل اگر ہے تو وہیں جھڑ جائے۔
صحیح، اسی طرح ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ وضو خانے سے، وضو سے جیسے فارغ ہوئے پیر گیلے لے کر آ گئے، تو پیر بھی سکھانے چاہیے. آئیے آپ کو ایک منظر ہم دکھاتے ہیں.
اوقات کے اندر ہی پڑھوں ساری نمازیں, اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے.
جیسے وضو کرنے کے بعد انہوں نے پاؤں صاف کیے ہیں,
جی جی,
تو اسی طرح ہونا چاہیے تاکہ تری فرش پہ نہ پڑے.
صحیح ہے,
بس اوقات ڈسٹ وغیرہ بھی وہاں مسجد کے فرش پہ ہوتے ہیں تو نشان چھپتے ہیں, تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے. اسی طریقے سے مسجد کے اندر جو وضو خانے پہ لوگ انٹری دیتے ہیں نا, تو وہ گندے کچیلے میلے پاؤں ان کے ہوتے ہیں, مٹیالے ہوتے ہیں. جب وضو خانے کی سیٹ پہ, مطلب جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ ہے وہاں رکھتے ہیں, یہ وضو کر کے تو فارغ ہو گئے, لیکن ان کے پاؤں سے جو گندی مٹی وہ نکلی تھی وہ وہیں پہ اسی حالت میں چھوڑ کے, یعنی اب اگلا وضو کرنے والا جانے کہ وہ اپنے وہاں پہ
میرا کام تو کمپلیٹ ہو گیا بھائی, میں تو فارغ ہو گیا.
دوسرا جو نمازی وضو کرنے آتا ہے نا, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یار اتنا گندا وضو خانہ کیا ہوا ہے. نہیں, اپنے پاؤں صاف کرے گئے تو چلے گئے, لیکن جو باقیات تھیں اس کی مٹی ڈسٹ پاؤں سے تو جدا ہو گئی, لیکن وہ فرش وضو خانے پہ پڑی ہے.
ویسے تو ہر مسجد میں نا اس طرح سلوپ وغیرہ کا اور اس طرح پیر صاف کرنے کا انتظام یوں بھی نہیں ہوتا,
جی,
اس میں ہوتا ہے. اگر بالفرض اگر کسی کے پیر سے کوئی مٹی اوپر وغیرہ آ گئی تو خود ہی پانی لے کر,
میں اسی تک ترتیب چلا رہا ہوں, ایسے آدمی کو چاہیے کہ عموماً کوئی ایسے یا چلو بھر بھر کے بھی کیا جا سکتا ہے, ورنہ کچھ نہ کچھ ایسے برتن لے کے اس مٹی کو بھی وضو خانے سے صاف کرے. کیونکہ مسجد کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وضو خانہ بھی صاف ہو.
صحیح,
وضو خانہ صاف ہوگا تو لوگ یہیں سے مسجد کے اندر جا رہے ہوتے ہیں, تو اس طرف بھی ہماری نمازیوں کو توجہ دینی چاہیے. مسجد میں دوڑنا بھاگنا, بالخصوص جب نماز میں امام صاحب رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں یا رکوع میں موجود ہیں, خطرہ ہے کہ اب یہ رکوع سے اٹھ نہ جائیں, تو اس موقع پہ وضو کر کے جو لوگ دوڑتے ہیں,
جی جی,
تو مسجد میں دوڑنا یہ جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے دوڑنے سے بالخصوص منع فرمایا ہے. فرمایا کہ تم پر وقار اور سکینہ, یعنی سکون اور اطمینان اور باوقار طریقہ لازم ہے, تو اس انداز میں مسجد کے اندر جائیں. اور مسجد کے اندر تمسخر, تمسخر یعنی مذاق مسخری, ہے ویسے ہی شرن ناپسندیدہ عمل ہے. مسجد کے اندر یہ سخت ناجائز ہو جاتا ہے. مسجد کے اندر ہنسنا قبر میں اندھیرا تاریکی لاتا ہے. ہاں اگر کوئی موقع ہے تو تبسم کرنے میں مذائقہ نہیں ہے. تبسم کا مطلب یہ ہے کہ آواز نہ نکلے, کچھ ہونٹوں کی حیثیت چینج ہو جاتی ہے,
جیسے آپ کبھی کبھی مسکرا رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو,
تو اس وقت جو نا یہ مسکراہٹ جو تبسم ہے یہ مسجد کے اندر ہو سکتا ہے. مسجد کے فرش پر کوئی چیز اگر رکھنی ہو تو اس کو پھینکے نہیں. اب اس کے اندر ہمارے مسجد میں معتکفین, چونکہ اب جب اعتکاف میں بیٹھیں گے نا, تو جب سونے کا ٹائم ہوگا تو ان کو اپنا بستر لگانا ہوگا, تو بستر لگانے میں تکیہ بھی چاہیے ہوگا, تو اب یہ جھاڑے نہیں, جیسے ہوتا نا کہ اگر کوئی ڈر,
آپ کے گھر نہیں ہے بھائی, یہ مسجد ہے, آپ کو مسجد کو اپنے گھر کی طرح یوز نہیں کرنا.
تو اب اس میں بالکل اطمینان کے ساتھ اپنا جو آپ نے بچھانا ہے گدا یا بستر, تو اس کو اطمینان سے اس کو بچھائیں. تکیہ رکھنا ہے تو جس طرح یوں پھینک دیتے ہیں آواز دھم سی آتی ہے, تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. مسجد کے اندر ہیں, یعنی اس کانسیپٹ کو اپنے پیش نظر ہر وقت رکھیں کہ ہم مسجد میں.
صحیح ہے,
تو یہ اگر کانسیپٹ ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ ادب ہوگا. تو یہ تکیہ بھی اطمینان سے رکھیں, کوئی چیز رکھنی ہے اس کو بھی زور سے نہ پھینکیں. اسی طرح مسجد کے خادمین بالخصوص, چونکہ ان کا تو اکثر حصہ اعتکاف میں ہوں نہ ہوں, اعتکاف کی نیت ہو یا نہ ہو, لیکن یہ مسجد کے اندر ان کی ساری سروسز ہوتی ہیں, تو صفیں بچھانے کا جو عمل ہوتا ہے نا, تو صفیں اٹھا کے لانا اور جس مقام پہ بچھانا ہے اس مقام پہ پھینک دیتے ہیں بہت سارے, ایک آواز دھم سی آتی ہے. تو یہ طریقہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. ان خادمین مسجد کو بھی چاہیے کہ جو صف جہاں بچھانی ہوتی ہے کپڑے کی یا قالین وغیرہ, تو اس کو زور سے نہ پھینکیں. کوئی بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں جو
زیادہ بزرگ ہوتے ہیں, وہ
عصا وغیرہ بھی ان کا ہوتا ہے, تو وہ چھوڑ نہ دیں کہ اس کی آواز پیدا ہو. اسی طرح جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے کار میں یا بائک ان کے موبائل ہوتے ہیں, تو موبائل کو تو زور سے پھینکتا ہوا آج تک کسی کو نہیں دیکھا گیا, لیکن چابیاں کی چین ہوتی ہے تو اس چابی کی چین کو ایسے چھوڑتے ہیں کہ وہ زمین پہ زوردار آواز سے نیچے آتی ہے. تو اس سب چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ مسجد کا ادب کریں گے تو اس سے ہماری عبادت میں اور ذوق شوق پیدا ہوگا.
مسجد کی آپ یوں سمجھیں ادب کے تعلق سے ایک بندی پھول, جیسے یہاں لکھا نا مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانا, اس وقت بھی سیدھے قدم کا لحاظ رکھیں حتیٰ کہ سب پیچھے ہے تب بھی, اور اسی طرح یہاں تک کہ خطیب جو ممبر پر جانے کا ارادہ کرے تب بھی سیدھا, اترے تب بھی سیدھا, دونوں جگہ لحاظ ہے. میں آپ کو عملی طریقہ ضرور دکھا رہا ہوں, مگر اس میں ایک سب سے اچھی بات جو آپ سمجھے, مسجد اتنی پیاری جگہ ہے, اتنی اہم جگہ ہے, یہ آپ کا گھر نہیں ہے, ذرا سمجھیے گا.
آپ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور, جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں, جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں, مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں.
دیکھیں بات ہوئی ہے مسجد کے ادب کی, میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھانا چاہوں گا کہ مسجد میں خوشبو کی بات جیسے مفتی صاحب نے شروع میں کی تھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, تو مسجد کو خوشبو بھی پہنچانی ہے تو دھوئیں سے بچانا ہے. اب اس کا طریقہ امیر اہل سنت نے جو لکھا ہے کہ مسجد میں آپ کس انداز سے خوشبو کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آگ ماچس چلائیں گے تو بارود تو آئے گا, وہ بھی نہیں دکھانا. اب آپ کو کیسے کرنا ہے, آئیے آپ کو اس کا پریکٹیکل دکھاتے ہیں کہ آپ مسجد کو کیسے خوشبودار رکھیں گے.
کروں خدمت مساجد کی عطا توفیق کر اس کی, کروں خدمت مساجد کی عطا توفیق کر اس کی, تو فیل قبلتین و خیف و نمرا کر
بھائی. جو کلپ ہم نے دیکھا ہے کہ جس میں اگربتی کو آپ نے دیکھا کہ ایک کپ میں,
جی جی,
کپ کے نیچے ایک پلیٹ بھی ہے نا,
ٹھیک ہے,
تو یہ انداز ہونا چاہیے. اس میں یہ اصل میں سکھایا جا رہا ہے کہ اگربتی جلتی ہے,
صحیح ہے,
اس کا جو بھی اگربتی کا جو اسٹک ہے وہ جل کر راکھ بن جاتی ہے,
صحیح ہے,
راکھ بن جاتی ہے, وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم نے خوشبو تو کرنی ہے لیکن ساتھ میں اس طرف بھی دھیان دینا ہے کہ مسجد میں کچرا نہ ہو.
یعنی یوں سمجھے کہ ایک کام کرنے سے پہلے جو مسجد کا ادب ہے وہ بھی دیکھے, اور اس کا اینڈ جو ہوگا اس میں بھی ادب کو دیکھا جائے.
یہ کہا نا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کا جو بھی ذکر ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد میں کوئی تنکا ڈالنا ایسا ہے جیسے آنکھ کے اندر تنکا, تو ہم کبھی بھی اپنی آنکھ میں کوئی ذرہ بھی برداشت نہیں کرتے نا,
صحیح ہے,
تکلیف ہوتی ہے. تو مسجد میں بالخصوص یہ جو ابھی طریقہ دکھایا گیا بہت ہی اچھا ایک طریقہ ہے کہ ایک تو مسجد سے باہر جا کے جلانی ہے, کیونکہ جب ہم ماچس جلاتے ہیں اس کی ایک اسمیل ہوتی ہے, بارود جب جلتا ہے, اگر بتی تو بعد میں جلے گی, پہلے ماچس کا بارود جلے گا,
صحیح,
تو اس سے اسمیل پیدا ہوتی ہے, وہ اسمیل سے بھی مسجد کو بچانا ہے. تو مسجد کی حدود سے باہر نکل کے تاکہ حدود مسجد میں اسمیل نہ پہنچے, اب اس کے لیے بالکل مسجد سے باہر نکل جانا یہ ضروری نہیں ہے، ایسے مقام پر کہ جو عین مسجد تک ہمیں یعنی بارود کی بو نہ پہنچنے دیں، ایسے مقام پہ جلا لیں اور نیچے کوئی تھال وغیرہ ایسا رکھیں، ورنہ بعض لوگ جس طرح اپنے گھروں میں کرتے ہیں نا، اگربتی کا جلائی جلانے کے بعد وہ دیواروں میں کہیں بھی سوراخ نظر آیا وہاں لگا دیتے ہیں، دروازے میں جہاں ایک کوئی موقع نظر آیا وہاں لگا دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو جو بجلی کے بورڈ ہوتے ہیں نا اکثر وہاں پر بھی،
اکثر جی جی یہ اکثر والا جملہ صحیح ہے، جو لگانے والے ہیں نا ان کے ان میں سے اکثریت شاید جو ہے نا وہ بجلی کے بورڈوں کی
طریقے سے مسجد کی طرف آ جائیں نا، تو ہمارے جو یہ نوجوان طبقہ نہیں تھوڑا ادھیڑ عمر کا جو طبقہ ہے نا وہ تھوڑا مسجد کو خوشبودار کرنے کے لیے اگربتی لبان کا اہتمام کرتا ہے، تو اگربتی لگانے والے بعضوں کا یوں بھی دیکھے گئے کہ وہ جو مسجد کی کھڑکی ہے نا اس کھڑکی اور دیوار کے درمیان جو جھری وہاں پہ اٹکا دی، تو دیکھیں وہ جو اس کا راکھ ہے وہ نیچے گرے گی، اور بس اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ ذرا سی غلطی سے وہ صف میں نہ گر جائے، تو یہ جو اس وقت ہم نے کلپ دیکھا نا اس میں بہت زیادہ احتیاط ہیں ان سب چیزوں کی، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہوئے مسجد کو خوشبودار کر، معتکف کو چونکہ 10 دن اعتکاف میں رہنا بھی ہے، سونا بھی جہاں ہے اور کھانا بھی ہے، سحری کرے گا تو روزہ رکھے گا، صحیح معنوں میں عبادت کر پائے گا، قوت حاصل ہوگی، تو کوئی بھی کام ہمارا ہوگا تو اس میں سلیقہ طریقہ ادب کو ملحوظ رکھنا ہے. اب کھانا کھانے کے لیے اپنے گھروں میں بھی ایک ادب یہی ہے کہ دسترخوان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو کھانا کھانے سے پہلے سحری ہو یا افطاری کا موقع ہو تو معتکفین کو دسترخوان بچھانا چاہیے تاکہ کھانے پینے کے جو ذرات کھانے کے دوران گر ہی جاتے ہیں احتیاط کے باوجود تو وہ فرش مسجد پہ نہ گریں، مسجد کی صف پہ نہ گریں، تو دسترخوان کے ذریعے اس کی بچت ہو جاتی ہے.
صحیح ہے.
دوسرا یہ ہے کہ مسجد کے اندر کون کون سی چیزیں لائی جائیں.
صحیح ہے.
اب اس کے اندر جیسے پکوڑے ہوتے ہیں ان میں تو پیاز تل چکی ہوتی ہے نا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیاز وہ
جبکہ صحیح طرح تلی ہو، بازاری طور پہ تو کچی کچی بھی کئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں،
اس طرح گھر کے اندر جو پک کر جو کھانے آئٹم آتے ہیں ان میں جو پیاز ہے لہسن ہے وہ اپنی اصل جو کیفیت تھی اس سے نکل چکے ہوتے ہیں، وہ کھانے کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں، لیکن جو چنے کی چاٹ طرح کی بنا کر بھیج دی جاتی ہے معتکفین کے لیے کہ ان کو پسند ہے بھائی، تو دہی بڑے کے ساتھ چھولے مکس میں پیاز وغیرہ بھی بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں، تو یہ جو کچی پیاز ہے نا یہ مسجد میں لانا جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے. تو اپنے معتکفین کو چاہیے کہ گھر والوں کو بتا دیں کہ اگر کوئی چنے کی چاٹ وغیرہ آپ نے بنائی ہے تو وہ اس میں پیاز ڈال کر نہ بھیجیں،
برگر وغیرہ میں بھی
پیاز آ جاتی ہے، کوئی معتکف فلاں شاپ کا برگر اس کو اچھا ہے تو وہاں سے منگواتا ہے تو اس میں پیاز نہ ڈلوائیں،
یعنی اسپیشلی طور پر یہ بات بیان کرنی، برگر کھا سکتا ہے معتکف یعنی، لیکن وہ پیاز والا برگر نہیں کھا سکے،
پیاز والا برگر نہیں کھائے گا کیونکہ پیاز سے کھانے سے اسمیل منہ میں پیدا ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند ایسی چیزیں کہ جس کے کھانے سے منہ میں اسمیل پیدا ہوتی ہے اس کھا کر مسجد میں آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو اس حوالے سے معتکفین کو کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے کہ کوئی اگر کھا لیا پی لیا یعنی جو نارمل آئٹم تھے تو اب اس کے بعد ہمارے ہاتھوں میں ہمارے منہ سے کچھ نہ کچھ کھانے کے جو اسمیل ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، اب یہ اسمیل باقی رکھنا یہ کھانے کے دوران تو چلیں ہو گئی لیکن اس کو باقی رکھنا یہ پھر معیوب ہے، تو معتکف کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ سے ان چیزوں کو دور کرے، تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ مسواک اچھے انداز میں کھانے کے بعد کرے تاکہ منہ سے اس ذائقہ جو کھانے کا زبان کی ایک تہ چڑھ چکی ہوتی ہے ٹیسٹ کی ذائقے کی تو وہ چیز بھی پھر دور ہو جائے گی،
یعنی یہ چیز تو ہم ان کو بعد میں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین بتائی جائے گی کہ معتکف کس کس چیز کے لیے وضو خانے میں جا سکتا ہے، کون سے وضو خانے میں کس انداز سے جا سکتا ہے، یہ ہمارا موضوع انشاءاللہ اعتکاف کے مسائل کے اندر آئے گا. یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رہے مدنی چینل کے ناظرین کو، بعض اوقات ویسے ہی بعضوں کا معدہ خراب ہوتا ہے تو منہ میں اسمیل ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو ویسے ہی اعتکاف کرنے کی اجازت کیسے ملے گی جن کے منہ میں ویسی اسمیل رہتی ہے، تو یہ آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کریں، چیک کریں کہ آپ کے منہ میں اسمیل ہے یا نہیں ہے. اس کا طریقہ میں آپ کو امیر السنت کے ایک مدنی گلدستے سے دکھاتا ہوں، اس میں بہت اہم مدنی پھول بھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں.
منہ پر ہاتھ رکھ لے بالکل یعنی بند کر لے انگلیوں کی جیب ہے نا یہ بھی سب بند ہو جائے اور منہ کو ڈھانپ لے مگر تھوڑا سا یہاں یہ تہاں بس یہ تو گیپ تو رہتا ہے تھوڑا اب ایک دم گہرا سانس لے کر گلے سے نکالے منہ سے اب جیسی بھی آپ کے منہ میں بو ہے خوشبو ہے یا بالکل معتدل سی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس طرح آپ اپنا اتیان کر سکتے ہیں الحمدللہ گھروں میں بھی سکھا دیا کہ اس طرح بہنوں کو بیچاریوں کو کون سکھائے گا خیر یہ مسجد میں نہیں جاتی لیکن منہ میں بدبو ہو تو اللہ کا نام لینا بھی منع ہے سچی بات یہ منہ میں بدبو ہو تو نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں نہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں نہ تلاوت کر سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں کراہت ہے اس میں پھر فتح رضویہ شریف میں ہے کہ جب سو کر اٹھے تو آیت الکرسی پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ منہ کو صاف کر کے پڑھے کیونکہ اٹھنے کے بعد اکثر منہ میں بدبو ہوتی ہے تو میں نے تو کچھ ٹائم ایسا کیا کہ میں نیند سے جب بیدار ہوتا ہوں تو کچھ بھی نہیں پڑھا نہ بسم اللہ نہ اٹھنے کی دعا پہلے منہ صاف کرنا کلیاں کرنا پھر پڑھنا لیکن ہے بڑی دشواری تو ایک دو بار سانس گہرے لے لیں تو منہ سے بدبو ہوگی تو بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گی ہاں اگر آپ کا پیٹ خراب ہے دانت صاف نہیں کرتے تو بدبو آئے گی دانت آپ کو پانچوں ٹائم نمازوں میں کم از کم مسواک کرنی ہے اچھی طرح اور خوب اس کو صاف رکھیں
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے آپ کو بہت ساری چیزیں ویسے بھی دیکھنی چاہیے مسجد کے ادب کے تعلق سے ان امیر علیہ سنت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ تیل جو ہے نا وہ بھی خوشبودار استعمال کریں مسجد کے اندر آپ نے جانا ہے رہنا ہے اور ویسے بھی نارمل روٹین میں بھی تیل اس طرح کا استعمال کرنے کا آپ نے مشورہ دیا ہے اور یہ فیضان اعتکاف جو ہے فیضان رمضان کا ایک چپٹر ہے فیضان اعتکاف کے اندر ایک پورا رسالہ ہے مسجد خوشبودار رکھیے یہ الگ سے بھی مل جاتا ہے سب کو پڑھنا چاہیے اس کے اندر جو ہے بڑی پیاری بات لکھی ہے اور خوشبودار تیل کیسے ملانا ہے صرف آپ نے لے لیا کھوپرے کا تیل اور چند قطرے اتر کے ڈال دیا آپ کو بڑا پیارا خوبصورت سا پریکٹیکل دکھا دیتے ہیں اس کا
تیل کی
حوالے سے بھی تھوڑا انتخاب اچھا ہونا چاہیے
ایک بات
اب بعض عطر ایسے ہوتے ہیں کہ پبلک پلیس میں اگر آدمی وہ عطر لگا کر آ جائے تو ان صاحب کو تو کچھ نہیں ہونا کیونکہ یہ عادی ہوتے ہیں لیکن پبلک پلیس میں آ گئے یا بس میں چڑھ گئے یا کسی ایسی جگہ آ گئے جیسے مسجد ہے جو بند ہے جس سردیوں کے موسم میں اگر تھوڑا سا پنکھا نہیں چل رہا ہوتا کھڑکیاں بھی نہیں کھلی ہوتی تو ایسی بند جگہ پہ اگر کوئی بعض ایسے عطر لگا کے آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نا لوگوں کو نزلہ ہو جاتا ہے بعضوں کو الرجی ہوتی ہے تو وہ کھانسنا چھینکنا یہ شروع ہو جاتے ہیں اور وہ خوشبو ہوتی تو خوشبو ہے لیکن وہ خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے باعث آزار بن جاتی ہے بعض خوشبوئیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ سے پوچھا جاتا ہے کون سی خوشبو ہے یا میں بھی مجھے بھی بتائیں کون سی خوشبو ہے آپ نے لگائی ہے بعض خوشبو ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ اس خوشبو والے سے دور ہٹتے ہیں تو خوشبو لگانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ
دور ہٹانے کا نسخہ نہیں ہونا چاہیے
ہاں یہ دور ہٹانے کا نسخہ نہیں ہے یہ تو لوگوں کو مسجد میں دل لگانے کا دل جمانے کا نسخہ ہے تاکہ لوگوں کا عبادت میں دل لگے تو اس لیے خوشبوؤں کا انتخاب بھی اچھا ہونا چاہیے
ماشاءاللہ تو مدنی شہر کے ناظرین یہ ہم نے مسجد کے آداب کے تعلق سے پہلی بات بیان کی ہے اس موضوع فیضان اعتکاف کی اور اعتکاف کے مسائل انشاءاللہ سمجھ اگلے سلسلے میں ہوں گے
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، مہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.